إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصف تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے حوالے سے توحید باری تعالی اور توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے سامنے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے ذریعے اپنے وجود اور کائنات کے اندر پانے والی چیزوں کی حقیقت کے حوالے سے، جو اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کی توحید سے متعلق جو چیزیں ذکر ہیں اس کی وضاحت ان آیات میں کی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ گزشتہ درس قرآن میں اسی آیت کی گزری تھی، اور وہ اللہ رب العالمین کے تعارف کے سلسلے میں تھی کہ ان ربکم اللہ الذی خلق الس... چھوڑ دیں ان کو، کہیں جیسا ہے ویسے چھوڑ دیں۔ سورہ اعراف کی جس آیت سے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت جس کی تفصیل یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، اور اس کی معرفت حاصل کرنے والے ہر طالب کے لیے ان باتوں کی طرف توجہ کرنا بہت زیادہ مؤثر رہتا ہے، تاکہ وہ ذکر خفی اور ذکر جہر اور جملہ امور جو ان ذکر کے حوالے سے اس کی زندگی کے اندر ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس طرح منسوب کر سکتا ہے، اور یاد الہی اور معرفت الہی کی اس شمع کو اپنے اندر کس طرح روشن و جاگزی کر سکتا ہے، اور اس معرفت الہی سے جادہ حق پر کس طرح اپنے آپ کو گامزن کر سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی مؤثر ہے اس سلسلے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم رب کے بارے میں سوال کرتے ہو تو سنو، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، ان کے بے شک تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے 6 دن کے اندر ان زمین و آسمان کو تخلیق دیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے شایہ نشان متمکن ہوا، اپنے شایہ نشان مستوی ہوا عرش پر۔ یہاں دو مسائل تھے جو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیے تھے، وہ یہ ہے کہ یہاں جن ستت ایام کا ذکر ہے کہ 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو تخلیق دیا ہے، ان 6 دنوں سے مراد ہمارے بلکہ یہاں سے مطلق وقت مراد ہے، اور ایک طویل وقت میں اللہ رب العالمین نے اس کو بالتدریج تیار فرمایا ہے۔ چاہتا تھا سے تمام کائنات کو منصف شہود پر لاتا، لیکن اس کی سنت کریمہ یہ ہے، اس کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بالتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے وجود اور اپنے کمال تک پہنچاتا ہے، تاکہ عقل کے اعتبار سے یہ بات انتہائی مؤثر ہو جائے اور قبولیت کے لیے بہت زیادہ قریب ہو جائے کہ جو چیز آہستہ آہستہ گروتھ کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے رنگ کو، اپنی شکل کو، اپنے معاملے کو واضح کرتی ہے، تو وہ چیز کسی حکیم اور دانا ذات کی فکر کے تحت وہ نمو کرنے والی ہوتی ہے، اور ایک چیز جو خامخواہ یکمشت دفعتاً ماریز وجود میں آ جائے، اس کے بارے میں عقلاً یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک حادثے کی پیداوار ہو یا کسی بس یوں ہی ماریز وجود میں آ چکی ہو، اس کے پیچھے اس کوئی مقصد بنانے کا کوئی غرض، کوئی علت نہ ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے کائنات کو جو چھ دن کے سلسلے میں ذکر فرمایا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ انسان کی فکر کو اس طرف لایا جائے اور اس کی عقل کے مطابق اس بات کا جواب دیا جائے کہ ہم نے اگر زمین اور آسمان کو چھ دنوں میں بنایا، تو پہلے میں نے وضاحت کر دی کہ وہ چھ دن سے مراد طلوع و غروب والے دن نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مطلق دن مراد ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ ایک دن یعنی جو ایک وقت کی مدت تھی وہ اور یہ چھ دن کے اندر یہ سات زمین اور سات آسمان جو منصف شہود کے اندر آئے ہیں، فرمائے بالتدریج آئے ہیں تاکہ تمہیں یہ بات پتا چل جائے کہ اس کو آہستہ آہستہ کھڑا کرنے میں اور اس کو آہستہ آہستہ جمانے میں، بسانے میں اس کے پیچھے ایک بہت خاص فکر وابستہ ہے، اور جب اس کو آہستہ آہستہ کمال تک لایا گیا تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد بھی وابستہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ تیار کیا جا رہا ہے تو اس میں خاص فکر ہے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے کمال تک اختتام پر لایا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے رب کریم اس پہ بسنے والوں سے کچھ چاہتا بھی ہے. یہاں پر اس بات کو گویا کہ ذکر کرنا مقصود تھا. پھر آگے ارشاد ہوا ثم مستوى على العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس قرآن میں حضرت امام مالک کا قول بھی پیش کیا تھا کہ مستوی عرش، استوا کا معنی بیٹھنے کے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ معنی کرنا کہ رب کریم بیٹھا ہوا ہے عرش کے اوپر، تو اس سے مخلوق کی حرکت اور مخلوق کے فعل کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، اور مخلوق کے عمل اور مخلوق کی جہت کے اعتبار سے مثال لازم آتی ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ لئی سکم اسلی شے، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات ایسی ہے کہ کوئی مثال اس پر نہیں پیش کی جا سکتی. کسی مثال سے آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو اور اس کی صفات کو گویا کہ تشبیہ نہیں دے سکتے. حرکت تو ہے، متمکن تو ہے، گویا تو ہے، ید تو ہے، رجل تو ہے، یہ تمام الفاظ جو قرآن کے اندر آئے ہیں یہ تمام موجود ہے، لیکن اس پر کوئی تشبیہ نہیں لائی جا سکتی، اس پر کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ ید اللہ فوق ایدیم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب اس ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ید تو ہم اپنے ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، کیا یہ مراد ہے؟ ثم استوى على العرش، وہ عرش کے اوپر متمکن ہو گیا، تو کیا جس طرح ہم اپنی چارپائی کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اس طرح کی کیفیت مراد ہے؟ تو قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ رب کریم کی ذات و صفات پر کسی چیز کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. ہاں، ان آیات میں جو باتیں ذکر ہیں، یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی جو حقیقت حقیقی مراد ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن موجودہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہماری نظروں سے مجہول ہے، اور اسی کو حضرت امام مالک نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، رب کریم کا مستوی ہونا عرش پر یہ تو قرآن سے معلوم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں والکیف غیر معقول، وہ کس طرح مستوی عرش ہے یہ ہماری عقل سے ورا ہے، اس لیے کہ وہاں پر جسمانیت اور جسامت کا تصور لازم آتا ہے. والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان رکھنا ہم نے واجب ہے. بڑی پیاری بنیاد یہاں پر آپ نے کھڑی کی ہے، فرمایا مستوی عرش ہونا ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت ہماری عقل سے ورا ہے. اور پھر شاہ فرماتے ہیں کہ اس مستوی عرش پر، کہ خدا مستوی عرش ہے، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا گویا کہ واجب ہے. والسوال عنہا بدعا، اور اس سے متعلق پوچھنا کہ جناب اس کی کیفیت کیا ہے، کیا سلسلہ ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے. تو یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات جو حضرت عائشہ ہی کے قول سے کشید کی ہے، جس طرح میں نے گزشتہ درس قرآن میں پیش کیا کہ ہم نے ان آیات پر ایمان رکھنا ہے. اللہ رب العالمین کا ید ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہاں پر یہ نہیں کیا جائے گا. رب کریم کے لیے وجہ کا لفظ قرآن میں آیا، ید کا لفظ قرآن میں آیا، حدیث میں رجل کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پر قرآن کی متعدد آیت میں استواء کا لفظ آیا ہے. تو یہ الفاظ جس حقیقی معنی پر ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ الفاظ ہم تک پہنچے ہیں یہ ہمیں معلوم ہو چکے ہیں. اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہماری عقل سے برا ہے، اس کی جستجو میں لگ جانا یہ بدعت ہے۔ یہ تمام باتوں کا خلاصہ گویا کہ بزرگان دین نے اس معاملے میں گویا کہ ذکر کیا اور امت نے اس نظریے کا سخت رد کیا ہے اور اس چیز کو گویا کہ قبول کسی صورت کے اندر نہیں کیا ہے۔ شیعہ فرقے کے اندر ایک فرقہ ہے زیدی فرقہ، زیدی فرقہ جو ہے وہ جسمانیت کا قائل رہا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے امام اہل سنت میں اپنی کتاب تحفہ اثنا شریع کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ ابن قیم جو وہابیوں کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، ان کے اندر شیعت اس حوالے سے تھی، زیدیت اس حوالے سے تھی، اس لیے ابن تیمیہ جسامت کا قائل تھا اور ابن قیم وغیرہ جسامت کے قائل تھے۔ اور ہاں، آج بھی سعودیہ کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر یہ باتیں آپ کو واضح طور پر ملے گی کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ امت میں کسی نے اس بات کا قول نہیں کیا، لیکن وہ ابن تیمیہ کی فکر کی طرف جا کر انہوں نے جسامت کا قول کیا۔ ہماری منطق کی کتابیں ہیں، ملا حسن وغیرہ جو ہم پڑھاتے ہیں، اس کے حاشیے پر آج بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور ابن تیمیہ کی طرف یہ بنیادی اعتراض امت کے علماء نے منسوب کیا ہے کہ وہ باقاعدہ جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ رب کریم پہلے آسمان سے ساتویں آسمان کی طرف جو آتا ہے، جو حدیث میں آیا ہے، وہاں سے ساری امت نے مراد لیا ہے توجہ، رب کریم کی رحمت اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سامنے جو قومیں موجود تھی حضور کے سامنے، ان کو کسی ایسی ظاہری الفاظ کے ساتھ ان الفاظ کے رب کریم کی قدرت کو تعبیر کرنا بتانا تھا تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لیتے اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں لے آتے۔ لیکن وہ مراد اس کی نہیں تھی کہ جو ہم اس معنی کے اعتبار سے لیتے ہیں کہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ صرف باقی رہے گا۔ تو وجہ سے مراد اگر چہرہ لے لیا جائے تو پھر سوال ہوگا کہ باقی ذات کہاں چلے گی، باقی جسم کا حصہ کہاں چلا گیا، معاذ اللہ۔ اور یہ جسم کے بارے میں سوال کرنا، چہرے کے بارے میں سوال کرنا، یہ مخلوق کے بارے میں ہوتا ہے، رب کریم کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جو طول اور عرض کو گھیرتا ہے اور جو کسی جگہ پر متمکن ہو سکتا ہے، اور جو جس جگہ کو گھیرتا ہے وہ اس جگہ کا محتاج ہوتا ہے، وہ زمانے کی قید و بند کے اندر معصور ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر فنا اور اس کے اوپر زوال لازم آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ نہ اس کی صفات کسی کے محتاج ہے، نہ اس کی ذات کسی کے محتاج ہے، نہ وہ زمانے میں آتا ہے، نہ وہ مکان میں آتا ہے، نہ وہ وقت میں آتا ہے، بلکہ ہر اس صفت سے وہ پاک ہے جس صفت کے اوپر زوال ہو، جس صفت کے اوپر حدوث ہو، جس صفت کے اوپر فنائیت ہو۔ فنا ہونا ہے، رب کریم اس سے پاک ہے، فنا ہو جانا، زائل ہو جانا، جگہوں کا محتاج ہونا، زمان کا محتاج ہونا، کسی کی طرف احتجاج کرنا، اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے اندر کسی کی جانب محتاج ہو جانا، یہ مخلوق کی صفات ہے، اللہ رب العالمین اس سے بری ہے۔ تو ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں یہ البتہ ضرور لکھا ہے کہ وہ اپنے منبر سے اتر کر دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں جس طرح اتر رہا ہوں اللہ رب العالمین اس طرح پہلے آسمان سے، گویا کہ ساتویں آسمان کی طرف جاتا ہے، ساتویں آسمان سے پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج بھی آپ حج کے دوران جو کتابیں ملتی ہیں، توحید کا قلعہ، فلاں کا قلعہ، جو آپ کو بانٹا جاتا ہے، اس کتاب کو اگر توحید کے بیان میں آپ پڑھ لیں تو وہاں پر آج بھی نجدی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ رب کریم کا جسم ہے معاذ اللہ، اور رب کریم عرش پر مستوی ہے۔ جبکہ امام مالک کا میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا کہ امت نے یکسر اس گندے اور پلیت عقیدے کا رد کیا ہے اور اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا ہے، بلکہ اس بات کو اس کیفیت کے ساتھ بیان کیا کہ استواء علی العرش ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت ہم سے مجہول ہے اور وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہے، اور اس پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے، اور اس کے بارے میں جستجو کرنا، سوال کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے بدعت ہے۔ اسی چیز کو گویا کہ شریعت مطہرہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور جو احادیث کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ جب جہنم جو ہے وہ آخر میں مکمل طور پر چیخے گی، پکارے گی کہ مجھے اور چاہیے، تو حدیث پاک میں آتا رب کریم اپنا دائنا پاؤں اس میں داخل فرمائے گا اور اس سے گویا کہ جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی اور اپنی طلب کو ختم کر دے گی۔ وہاں پر بھی وہ جو سامنے لوگ موجود ہیں ان کی کیفیت کے اعتبار سے رب کے جلال اور غضب کو بیان کرنا ہے، اور رب کے جلال اور غضب کو ان کے لیے کس چیز سے بیان کیا جاتا، تو وہاں پر گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متشابہات کے حوالے سے ان جملوں کو ارشاد فرمایا ہے جس سے کسی صحابی نے اس پاؤں سے مراد انسانی پاؤں مراد نہیں لیا، بلکہ جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کل من علی فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہاں وجہ سے مراد رب کریم کی ذات مراد لی گئی ہے۔ یہ آیت الکرسی کے اندر ہے، وسیع کرسی ہو، اس کی وسیع کرسی جو ہے بڑی وسیع ہے، اس سے مراد اس کی حکومت مراد ہے۔ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، اس سے مراد اس کا ہاتھ نہیں بلکہ قبضہ مراد ہے۔ وہاں پر تعبیر کی جاتی ہے اور اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی جو ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ جس طرح کہ الف لام میم کافا یا انصاد، قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں ایک متشابہات ہیں. محکمات وہ ہیں جس کا معنی دفعتن دیکھنے کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے. متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جس پر بے انتہا غور و تحمس کریں، توجہ کریں، لیکن اس کے معنی ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتے ہیں. تو محکمات جو احکام سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ محکمات میں سے ہیں. نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، زکات سے متعلق، شریعت سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ محکمات ہیں. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے اس کو اس کے معنی کے ساتھ لے کر. اور پھر محکم اس آیات، ان آیات کو کہا جاتا ہے، سمجھنے کی عرض کر دوں، کہ جس کو دیکھنے کے ساتھ، جس کو پڑھنے کے ساتھ اس کے معنی کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس طرح کہ اگر میں آپ کے سامنے لفظ بیان کروں، پانی پیا آپ نے تو پانی کی شکل آپ کے ذہن میں واضح ہو جاتی ہے. میں اگر کہوں کہ روٹی کھائی آپ نے تو روٹی آپ کے سامنے اس وقت موجود نہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن روٹی کی ایک شکل آپ کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے. تو بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا معنی فوراً ذہن کے اندر آ جاتا ہے اور اسم بمسمہ بالکل سامنے آ جاتے ہیں. تو محکم ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس پر ذہن پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ دفعتن اس کا معنی خارج کے اندر ہمارے ذہنوں کے اندر بالکل واضح ہو جاتا ہے. لیکن متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے معنی ہمارے ذہنوں کے اندر اجاگر نہیں ہوتے ہیں. وہ معنی صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں. وہ آیات کون سی ہے؟ مثال کے طور پر واقعی مسلات، یہ محکمات میں سے ہے کہ نماز پڑھیے، واقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے. اس آیت کو پڑھنے کے ساتھ یہ آپ کے سامنے معنی واضح ہو گیا ہے کہ شریعت کا ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کے سامنے اگر یہ آیت پڑھ دی جائے الف لام میم کافا یا عین صاد، آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا اس کا کیا معنی ہے. تو یہ وہ آیات ہیں جو متشابہات میں سے، اور متشابہات میں پیچھے لگ جانا اور اس کے پیچھے پڑ جانا یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے. متشابہات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ مولا یہ جو تم الفاظ اتارے ہیں اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے جو معنی اس کا ہمارا عقیدہ ہے، اس کی کیا کیفیت ہے یہ ہماری نظروں سے مجھول ہے. الف لام میم کے معنی مفسرین نے بعض جگہ پر ذکر کرنے کی کوشش کی، یاسین طہٰ کافا یا انصاف اس کے معنی ذکر کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں آ کر یہی ذکر کیا کہ یہ تمام اس کے تعبیری معنی ہیں، حقیقی معنی وہی ہے جو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو یہ وہ آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہوتی ہیں. اسی طرح جس طرح حروف مقطعات جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں، تو یہ متشابہات جس طرح ان کے معنی ہمارے لیے واضح نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو یہ کلمات ذکر ہوا ہے کہ اللہ یستہزئ، اس کا معنی یہ کر دینا کہ اللہ ہنستا ہے، حالانکہ استہزاء معنی مذاق اڑانے کے لیے آتا ہے، استہزاء معنی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے آتا ہے، استہزاء معنی کسی پر ہنسنے کے لیے آتا ہے. لیکن یہ اہل عرب، کیونکہ یہ ہماری مادری زبان نہیں، اہل عرب ان کلمات کو خاص فصاحت کے ضمن میں بیان کرتے تھے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کا انتخاب کر کے جو رب کی طرف منسوب کیا ہے، اس میں خاص بلاغت کا معنی موجود ہے جس کو آپ کے سامنے بیٹھنے والے وہ صحابہ ہی بہتر سمجھتے تھے، لیکن آنے والی امت کو لیے بیان کرنے کے لیے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ استہزاء رب کریم فرماتا ہے لیکن جو اس کے شایان شان ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے. استواء العرش جو ہے وہ مستوی عرش ہے، یہ اس کے شایع نشان ہے. لیکن جس طرح میں اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، یا جس طرح آپ اپنے بستروں پر بیٹھتے ہیں، ہم جس طرح اپنے گویا کے نشست گاہ کو اپنے جسم کے ساتھ بھر دیتے ہیں، اس پر متمکن ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہرگز وہاں پر نہیں ہے. مستوی عرش ہونا یہ ہمیں معلوم ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے اور اس کی کیفیت ہم سے مجہول ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہے، محکمات ہیں متشابہات ہیں. محکمات وہ آیات ہیں جس کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، اس کے معنی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جو اس کا ظاہری معنی سامنے ہو رہا ہے، الفاظ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. متشابہات وہ ہیں کہ جس کے الفاظ تو ہم تلاوت کر دیتے ہیں، معنی ہمارے ذہنوں سے بالکل قطن اوجل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اس کا معنی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور اس کا جو معنی ہو ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے دور کے اندر ذکر کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ پھر اس کے معنی اور اس کی کیفیت ہی ہماری عقل سے بڑا ہے. تو جب وہ معنی ہی ہماری عقل سے بڑا ہے، وہ کیفیت ہی ہماری عقل سے بڑا ہے، تو ہم اس کو عقل کے جامع میں لے کر الفاظوں کے اندر کیسے پرو سکتے ہیں اور اس کو کس طرح ذکر کر سکتے ہیں. تو جس طرح کافا یا انسات آیات متشابہات میں سے ہیں، جس طرح یہ اللہ رب العالمین کا مستوی عرش ہونا یہ آیت متشابہات میں سے ہیں، اسی طرح علماء نے ذکر کیا جو قرآن نے یہ ذکر کیا نا کہ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب یہ کہیے کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، تو فرمایا یہ بھی آیت متشابہات میں سے. لوگوں نے تو اس کو اٹھا کر عقیدہ بنانا شروع کر دیا ہے، لیکن آیات متشابہات سے عقیدہ نہیں بنا کرتا،
بلکہ اس کا جو عقیدہ ہے، جو اس پر جو نظریہ رکھنا ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح یہ تمام آیات جس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اس کا معنی اور اس کی کیفیت ہم سے مجہول ہے۔ اسی طرح اکثر علماء نے حضور کی بشریت سے متعلق یہ جو آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اس کو اسی زمرے میں شامل کیا ہے جو کافا یا انصاد ہے، اور جو ید اللہ فوق ایدیم میں مستوی عرش ہونے والا مفہوم ہے، یعنی آیت متشابہات میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت متشابہات کی تلاوت کی جائے گی، اس کے معنی کو اللہ رسول پر چھوڑ دیا جائے گا، اس میں جستجو اور تمحص نہیں کیا جائے گا، اس میں بحث و مباحثہ نہیں کیا جائے گا، جس کو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کی کثرت کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ بس اس کا علم ہم تک آ گیا ہے، ان آیات کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس پر ہم ایمان رکھیں گے، اور اس کی کیفیت جو ہے وہ ہم سے مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنے سے ہم اپنی زبانوں کو باز رکھیں گے۔ تو یہ قرآن میں جگہ جگہ پر یہاں پر آئے گا کہ ثم استوى علی العرش اللہ یستہزی بہم ویمدہم، اس قسم کی کئی آیات تو سورہ بقرہ کے اندر میں موجود ہے کہ اللہ اپنی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اللہ استہزاء فرماتا ہے اور ان کے لیے اپنی رسیوں کو دراز فرماتا ہے، لیکن وہ تمام معنی جو انسان اور جسم کے ساتھ مماثلت کو پیدا کرتے ہوں، مفسرین نے وہاں پر خاص احتیاط کیا ہے اور ان معنی کو ترجمے کے اندر نافذ کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی ہے، اور اگر معنی بھی کیا ہے تو یہی کیا ہے کہ وہ مستوی عرش ہے تو اپنے شایہ نشان ہے، جیسی اس کی شان ہے اس طرح وہ شایہ نشان ہے، اور اللہ رب العالمین استہزاء فرماتا ہے تو جیسے اس کی شایہ نشان ہے۔ یہ مانا نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ ہنستا ہے، اللہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے، معاذ اللہ، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس مکر کا معنی اہل عرب دوسرے معنی میں کرتے ہیں اور وہ کئی معنوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر اسی مکر کو اگر ہم اردو ترجمے کے اندر لیتے ہیں تو ہمارے نزدیک سراسر جو ہے وہ تہمت کے لیے ہے، سراسر جو ہے کہ بےہدا لفظ بن جاتا ہے، سراسر جو ہے ایک گالی کا لفظ بن جاتا ہے، اور سراسر ایک بے ادبی کا زمرہ بن جاتا ہے۔ لہذا جو محتاط لوگ تھے ترجمہ کرنے والے، وہاں پر انہوں نے مکر کا معنی مکر سے کرنے کی بجائے اس معنی کی طرف آئے ہیں کہ جس میں ایک معنی سلجھا ہوا نکل سکتا ہے اور اس کو معنی کے قالب میں ڈھال کر رب کریم کے شایان شان بن سکتا ہے، جس طرح کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا کہ کافر جو ہے وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اکثر مفسرین نے مکر کا معنی مکر ہی میں کر دیا، اور یہ معنی کتنا عجیب ہوگا معاذ اللہ کہ کافر خدا سے مکر کرتے ہیں، خدا ان سے مکر کرتا ہے معاذ اللہ، اور خدا بہترین مکر کرنے والا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ مکر کا معنی اگر مکر کے لیے اتاریں گے آپ، تو ہمارے لب و لہجے کے اندر، ہماری گفت و شنید کے اندر، ہمارے گویا کے طرز تکلم کے اندر، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس معنی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ لہذا قرآن کے ترجمے کے اندر مفسرین کی اس احتیاط کے پہلو کو اپنے ہاتھ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس کے ذریعے پچھلے جو ان آیات کے تحت باتیں کر چکے ہیں ہم بھی وہ باتیں کریں، تاکہ امت کے اندر پیدا نہ ہو اور تقدیس الوہیت اور تقدیس ربوبیت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کوئی شک بھی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہاں پر بھی وہ معنی مستوی عرش ہی کا کر دیا ہے کہ رب کریم مستوی عرش ہے، کس طرح اپنے شایان شان۔ پھر آگے جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 54 کا آخری حصہ، اس میں توحید سے متعلق ایک خاص نظریہ ذکر کیا گیا ہے اور توحید سے متعلق ایک خاص بات کی گئی۔ توحید کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت۔ توحید اپنے دونوں معنوں پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ توحید تو اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا نام ہے نا، ایک ماننا، جاننا نہیں۔ بعض دوستوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اللہ کو ایک جاننے کا نام توحید ہے، تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہوتا، ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اگر میں نام لوں گا تو آپ ہاتھوں کو کانوں تک لگائیں گے، وقت میرے پاس نہیں ہے کہ کن کن لوگوں نے اس قسم کا معنی کر گزرے ہیں، لیکن فاضل بریلوی نے ان لوگوں کو وہاں پر تنبیہ کی ہے، اور اس دور کے عظیم محدث اعظم پاکستان، بلکہ محدث اعظم بر صغیر کہیے، حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب قبلا دامت برکاتہم العالیہ، وہ اس معاملے کو ہر جگہ پر عوام کے لیے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ہائی لائٹ کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں تاکہ عوام اس بنیادی غلطی کے ساتھ بچے۔ تو ایمان کسی چیز کے جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان اصلا ماننے کا نام ہے، کیونکہ ایمان تصور کا نام نہیں ہے، ایمان تصدیق کا نام ہے۔ تصور جو ہے وہ ایک جاننے کا نام ہوتا ہے، لیکن تصدیق جو ہے وہ ماننے کو کہا جاتا ہے۔ منطق کے اصطلاح کے اندر تصور اور چیز ہے، تصدیق اور چیز ہے۔ تو تصدیق دل سے کسی حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے، سچ کو یقین کرنے کا نام ہے۔ تو توحید اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ایک جاننا، تمام امور کے اندر اس کو یکتا ماننے کا نام، اور جاننے کا نام، یہ توحید کہلاتی ہے۔ توحید کو بنیادی طور پر قرآن مجید نے دو حصوں پر تقسیم فرمایا ہے تاکہ اس کے ضمن میں تمام اختیارات آ جائیں۔ توحید ایک الوہیت والی ہے، توحید ایک ربوبیت والی ہے۔ کیونکہ اس کو اس لیے تقسیم کیا گیا ہے، صوفیاء نے پھر اس کو بڑے خوبصورت اچھے رنگ کے اندر ذکر کیا ہے، کہ کفار و مشرکین کا یقیدہ تھا کہ زمین و آسمان تو خدا ہی نے بنائے ہیں، زمین و آسمان خدا ہی نے بنائے ہیں، لیکن یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے نا، یہ ہمارے بت چلا رہے ہیں، یہ ہوائیں جو آ رہی ہیں ہمارے بت لا رہے ہیں، یہ جو بارش برس رہی ہے ہمارے بت برسا رہے ہیں۔ ایک فرقہ تو یہ تھا، ایک فرقہ ایسا تھا جو توحید ربوبیت کا منکر تھا۔ توحید الوہیت اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا کہ الا لہ الخلق، خبردار خلق بھی اسی کے قدرت میں ہے، والامر، اور امر بھی اس کی حکم کے ساتھ ہے اور اسی کی قدرت میں ہے۔ یعنی کائنات دو قسموں پر ہے، ایک تخلیق کرنا اور ایک اپنے حکم پر اس کو چلانا، ایک خلق اور ایک امر۔ آپ دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، ایک خلق اور ایک امر۔ خلق کہتے ہیں تخلیق کرنے کو، پیدا کر کے رکھ دیا، ایک بندہ کسی چیز کو بنا کر دے دیتا ہے، پھر دوسرا آ کر اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ تو جس کی مرضی سے چل رہا ہے یہ امر اس کا ہوا، پیدا جس نے کیا خلق اس کا ہوا۔ لیکن رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ خلق بھی ہمارا ہے کائنات میں اور امر بھی ہمارا ہے کائنات میں، یعنی اس کی تخلیق بھی ہم نے کی ہے اور یہ چلتی بھی ہمارے امر سے ہے۔ یعنی توحید جس کو کہا جاتا ہے تشریعی چیزیں اور تکوینی چیزیں، یعنی جو چلنے کا نظام ہے اس کا، یہ چلتی بھی ہماری مرضی سے ہے اور اس کو بنایا بھی ہم نے اپنی مرضی سے ہے۔ تو اس کو چلانا اور اس کو باقی رکھنا یہ ہے توحید ربوبیت، اور اس کو منصہ شہود پر لے کر آنا یہ ہے توحید الوہیت۔ تو توحید الوہیت یہ خلق کے ساتھ مشتق ہے اور تعلق رکھتی ہے، اور توحید ربوبیت جو ہے یہ کلمہ امر یعنی کائنات جو چل رہی ہے اس کے ساتھ موجود ہے۔ تو رب کریم فرماتا الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی خدا نے کیا ہے، چلا بھی خدا رہا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں توحید کی ذکر کی گئی ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کہتے ہیں کس چیز کو پیدا کر کے سامنے لانا۔ تو فرمایا جب یہ کائنات بنی ہے اس وقت بھی وہ رب تنہا ہے، اور یہ جو کائنات چل رہی ہے ربوبیت پرورش کرنا، یہ کائنات جو چل رہی ہے اپنی پرورش میں اپنے کمال کو پہنچ رہی ہے، تب بھی وہ رب کریم تنہائی ہے، کیونکہ مختلف فرقے عرب کے اندر موجود تھے۔ ایک سرے سے خدا کا منکر تھا، ان کے لیے توحید ربوبیت کے دلائل پیش کیے گئے، ایک الوہیت کا تو قائل تھا لیکن کائنات کو نظام کو چلانے کے اندر وہ رب کریم کی قدرت کو معطل سمجھتا تھا، تو وہاں پر توحید ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، جس طرح کے والدین کے بارے میں کہا گیا کما رب یعنی صغیرہ، کہ مولا میرے ان ماں باپ کو بخش دے کہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن کے اندر میری پرورش کی تھی۔ تو رب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کی پرورش فرماتا ہے۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، اس کو کمال تک پہنچانے والا، اور ربوبیت کا تعلق جو ہے وہ کائنات کے اندر عالم امر کے ساتھ ہے، اور الوہیت کا تعلق جو ہے وہ عالم خلق کے ساتھ ہے۔ اور کائنات دو چیزوں کے ساتھ مل کر بنتی ہے، کہ بن تو گئی ہے، اب چلائے گا کون؟ بننے میں بھی خدا، بنانے میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، بنانے میں، تخلیق کرنے میں بھی ہمارا کوئی شریک نہیں۔ تو کہ تم کہو کہ خدا یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود بن گئی ہے، نہیں، یہ ہم نے بنائی ہے، اور اس کی تخلیق کے اندر بھی توحید ربوبیت ہے، یعنی ہمارا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب کائنات بن گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ اس کو موسم چلاتا ہے، اب ایسا نہیں کہ اس کو ہوائیں چلاتی ہیں، اب ایسا نہیں کہ اس کو کوئی اور چیز چلاتی ہے۔ ہم نے، اب عوام کا دو درجہ بن جاتا ہے، عوام کے دو درجے بن جاتے ہیں، ایک سبب تک ہی محدود رہ کر کسی چیز کو قبول کرتا ہے، لیکن جس کی توحید، جس کا ایمان جتنا مقبول ہوتا ہے، وہ نچلے سبب سے بری ہو کر اوپر اسباب پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر ایک سبب پر پہنچ کر وہ خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ ہم آسمان کو دیکھ کر، ہم بادل کو دیکھ کر خدا پر یقین کرتے ہیں، یہ ہماری توحید ہے، لیکن اولیاء اسلاف جو ہیں وہ رسول کو دیکھ کر خدا پر یقین کرتے ہیں۔ تو خدا کی معرفت کے اسباب مختلف ہو جاتے ہیں۔ اصولین اور واصلین کے لیے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ رسول کی ذات ہوتی ہے، اور نچلے جو لوگ ہوتے جنہیں ایمان کی دولت نہیں ملی ہے، ان کو کبھی آسمانوں کے ذریعے خدا کو یاد دلایا جاتا ہے، کبھی ستاروں کے ذریعے خدا کو یاد دلایا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے توحید کی دلیل جو ہے یہ مظاہر کائنات بنتی ہے، اور جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے لیے توحید کی دلیل ذات مصطفیٰ بنتی ہے۔ اسی کو گویا کہ توحید کے جامع میں ذکر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں میں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت پر جو بزرگان دین کے چند ضروری ابحاث ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آگے ایک موضوع ذکر بالجہر کا آ رہا ہے کہ زور سے ذکر کرنا کیسا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زور سے دعا کرنا کیسا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں زور سے ذکر کرنا کیسا ہے، اس کا ایک اصلاحی مضمون آگے آیت نمبر 55 کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی ہم کامل واقفیت حاصل کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی نہج پر اور اس جادہ حق پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔